پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ
اس دنیا اور اس دنیا کی تمام مسئلے کو پورا کر رہا ہے،
1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو, چاہے وہ کسی بھی قوم, قبیلے, نسل, گروہ, رنگ, مذہب سے تعلق رکھتے ہو, یہی کتاب سب کو تمام تر مسئلہ پہ دل والے. اس کے بعد دین مبین کے احکام کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر دوبارہ اس بات پہ توجہ ہوگی کہ کس طرح ممکن ہے کہ دین مبین کے احکام جن میں بظاہر شدت کے ساتھ عبودیت حاکم ہے. مثلاً اگر نماز کی طرف کوئی توجہ کرے, بظاہر ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر عبودیت کے سوا کچھ نہیں ہے, اللہ کی بندگی ہے سر. اس اللہ کی بندگی پر مشتمل اس نماز کے اندر کیسے وہ کہنا ہے کہ وہ تمام مصلحتیں پوری ہو جائیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر, جہاں ہماری مصلحتوں کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. ہماری کچھ مصلحتیں جن کا تعلق ہمارے فرد سے, ہماری ذات سے, جب ذات کی بات کرتے ہیں تب بھی ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق صرف مجھ سے ہے, کچھ وہ ہے جن کا تعلق میرے خاندان سے. اگر ذات سے نکل کر اجتماع میں چلے جاتے ہیں تو اجتماع کے اندر کچھ میری ذمہ داریاں ہیں, کچھ میری حقوق ہیں, کچھ کا تعلق سیاست سے, کچھ کا تعلق معیشت سے, کچھ کا تعلق معاشرت سے. یہ ساری کی ساری مصلحتیں, ساری کی ساری حکمتیں مثال کے طور پر نماز جیسی عبادت سے پوری ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس دین کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہونا چاہیے کہ جتنا دنیا کے عقل مند ترین انسانوں کو یہ دین سمجھ میں آئے, دنیا کے سادہ ترین انسانوں کو جن کو ہم بظاہر جاہل تعبیر کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دین سمجھ میں آنا چاہیے. ورنہ اگر یہ شرط ہوتی کہ دین صرف عقل مندوں کو سمجھ میں آئے گا, بظاہر جن کو ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں, صرف ان کو سمجھ میں آئے گا تو وہ بےچارے کس دین کے پیچھے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی. خدا نے اس کا ہی بندوبست کیا کہ یہی دین جب تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے ان کو بھی سمجھ میں آئے, چاہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ انسان. یہی دین سادہ ترین انسانوں کو جن کو بظاہر دنیا جاہل تعبیر کر رہی ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے ان کو بھی یہی دین سمجھ میں آئے. نہ صرف یہ دین کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے بلکہ دین پیش کرنے والے قرآن اور دین کی تشریح کرنے والے نبی کے اندر بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے. پیچیدگیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. قرآن کریم ایک آیت کریمہ بیان فرمائے, عقل مند ترین تعلیم یافتہ ترین انسان اس کو سمجھے, اس سے مصلحتیں نکالے. دنیا کا سادہ ترین انسان اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سمجھے, پڑھے, نہ کہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی بھی اسی طریقے سے. اب کس طریقے سے اس کام کو انجام دیتے تھے, ایک سادہ مثال آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. پہلے کی عرض کروں اس کانٹیکسٹ کو اور اس عنوان کو عرض کرتے چلے جس کے اوپر ہم نے گزشتہ چار دن اور آج کے دن ملا کے پانچویں دن گفتگو کی اور کرنی ہے تھوڑی. ہمارے سامنے ایک اجتماعی معاملہ تھا, اور اجتماعی معاملہ یہ تھا کہ ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں پاکستان کے اندر, ان کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ متحد نہیں. اس کا تقریباً ہر آدمی نے اعتراف کیا ہوا ہے, اس کی اہمیت کو ہر شخص نے تسلیم کیا ہوا ہے. ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا ہے کہ اس اتحاد کے بغیر ہم نئے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی شعور ہے کہ اگر دین نے کائنات کی تمام تر مشکلات کو حل کرنا ہے تو اس اتحاد کی مشکل کو بھی دین نہیں حل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دینی جماعت ہوں جس کے اندر اتحاد نہ ہو, وہ دین پھیلانا چاہتے ہوں, اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ دین کا پھیلاؤ رکا ہوا ہو اور مشکل دین حل نہ کرے, کوئی دین سے باہر آ کے اس کو حل کر دے. اس کا مطلب ہے کہ دین نا پسند. ہمیں دین سے اس مشکل کو حل کرنا پڑے گا. اب صرف مسئلہ یہ آیا کہ ہم اجمالیات میں تو یہ کہہ رہے ہیں, کلیات میں کہہ رہے ہیں کہ دین ہماری مشکل کو حل کرے گا. دین کے اندر ہر مشکل کا حل ہے. اسلام کامل ترین نظام حیات ہے, لیکن ہمیں پن پوائنٹ کرنا پڑے گا اسلام کے وہ کون سے احکام ہیں جو اس مشکل کو حل کریں گے. اتحاد کا نہ ہونا کس طریقے سے دین اسلام اس مشکل کو حل کرے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے میں کلاس میں بچوں کے درمیان پڑھتے وقت پڑھاتے وقت بہت سنا کرتا تھا. بچے بھی کہتے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حقیقت ابدی حقیقت. لیکن کبھی بچوں سے کہا کہ اس کے اوپر دو صفحے لکھ کر لائیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں. میکینزم کیا ہے؟ یہ کیسے ہوگا کہ کربلا کے بیابان کے اندر شہید ہونے والے سید الشہداء کے خون سے پوری کائنات کا اسلام زندہ ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت زندہ ہوا تو ہوا، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی اسلام کو سید الشہداء کے نام کی ضرورت ہے. کیسے؟ ہم لوگ کلیات سے آ جائے ہیں، لیکن جب جزئیات میں جا کر تفاصیل میں جا کے بات آتی ہے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اس کا میکینزم کلیئر نہیں ہے. میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں یہ جو مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا مکمل میکینزم بہت کم لوگوں کے لیے کلیئر ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سے اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ معاملہ، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اتحاد سے ہماری مشکلات کو حل ہونا ہے، اتحاد کو اسی دین کے ذریعے سے حاصل ہونا ہے. لیکن کس دین کے کس حکم کے ذریعے سے حاصل ہونا ہے؟ ہم نے پہلی اس سلسلے میں جو جدوجہد کی وہ عقل اور جذبات کے سلسلے میں تھی. دین عقل کی تحقیق کرتا ہے، عقل کے اوپر استاذ کرتا ہے، کہتے ہیں دین اپنی زندگی کے اندر عقل کو اپنی رہنما بناؤ. جذبات کا ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن جذبات مشکل کا حل نہیں ہے. عقل کی رہنمائی میں اگر جذبات چلیں تب مشکل حل ہوتی ہے. لیکن ہماری قوم کے ساتھ ایک المیہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس عقیدہ کم ہے، عقیدہ ہی زیادہ ہے. اگر کسی کے عقیدے کے اوپر دلیل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یہ شاید اس کے پاس نہیں ہوگی، عقیدت بے انتہا ہوگا. ٹھیک ہے، عقیدت بہت اچھی چیز ہے، عقیدت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. عقیدت احترام انتہائی لازم ہے انسان کی زندگی کا، اور دین کا تو قطعا لازم ہے. اگر کسی بھی دین میں سے تقدس اور عقیدت کو ہٹا دیا جائے تو وہ دین کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن اگر عقیدے کی بنیادیں نہ ہوں تو پھر اس عقیدت کا بھی کوئی زیادہ اثر باقی نہیں رہتا. بس پہلی چیز جو ہم نے اس سلسلے میں بیان کی وہ یہ کہ عقل کے اوپر احسان ہونا چاہیے، اس عقل کو رہنما ہونا چاہیے. پھر یہ بھی عرض ہوا کہ عقل کی اس حاکمیت کو ہم کیسے ڈھونڈ پائیں گے. عرض ہوا کہ آپ کے رویے گفتگو کے اندر، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے اندر طنز زیادہ ہے یا دلیل زیادہ ہے، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے اندر اعتراض زیادہ ہے یا مثال کے طور پر تعمیر ہے. اس کے ذریعے سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ گفتگو جذبات کے اوپر مبنی ہے یا اس گفتگو کے اندر عقل حاکم ہے. اور ظاہر ہے کہ بہترین سند اس معاملے کے اندر جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے وہ تمام مسائل کی طرح امیر المومنین کا کلام ہے، نہج البلاغہ، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. جنگ جذبات کا موقع ہوتا ہے، جنگ کے اندر جو خطابات کیے جاتے ہیں وہ معمولاً صرف جذبات پہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے اندر عقل و شعور نسبتاً کم پایا جاتا ہے، جذبات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آپ کے پاس نہج البلاغہ نے متعدد خطبے امیر المومنین کے ہوئے جو انہوں نے میدان جنگ میں ارشاد فرمائے. 1400 سال کے بعد ہم لوگ اپنے پرسکون کمروں میں بیٹھ کر بھی جب ان خطبوں کو پڑھیں تو عقل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ہم میدان جنگ میں نہیں کھڑے، اپنے پرسکون کمروں کے اندر، فاصلہ 1400 سال کا ہے. آج کی کہیں بھی بات جو عقل پہ مبنی ہوتی ہے 1400 سال تک ہوتے ہوتے صرف جذبات رہ جاتے ہیں. ہم لوگ اس کے باوجود اس خطبے کو پڑھتے ہیں جب امیر المومنین نے اپنے لشکر کو جوش و خروش دلانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ دشمن نے تمہارے پانی پہ قبضہ کر لیا، اب تم مقابلہ کرو، اس پانی تک پہنچ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. اتنے ایسے موقع کے اوپر بھی جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی سوائے عقل کے کچھ نہیں. ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا. یہ عقل و جذبات کا پہلا موضوع. اسی طریقے سے متعدد عناصر ہیں جو اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اگر جذبات ہوں گے صرف تو اتحاد نہیں ہو پائے گا. عقل کے ذریعے بات کریں گے، اتحاد کی طرف بڑھیں گے. پھر انتہائی اہم ایک مسئلہ طے پایا، مسئلے کو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اگر کسی قوم کے اندر اولویتیں مہیا نہ ہوں، پرائیورٹیز اپنی سیٹ نہیں کی اس نے، کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گی اتحاد کیسے ہوگا. ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہمیں دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا کیسے جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی اولویت کیا ہے. ہر اولویت آپ کو خطرے میں لگے گی، ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا بیان کے اعتبار سے کم رکھیں گے تاکہ آپ خود اس کو سمجھیں گے، زیادہ کوشش کرنا ہے کہ درود بھیجے گا محمد والے جب بھی کوئی قوم معاشرتی اعتبار سے اقلیت میں ہوتی ہے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو عقل کی بنیاد پر میدان میں کودے، اس بات کا دعویٰ کرے ہم دنیا کے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی ہم سے گفتگو کرے، یہ کیا راستہ ہوتا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اقلیت پر مبنی قوم ہوتی ہے وہ اپنے اندر محدود ہو جاتی ہے، وہ اپنا دفاع اس میں سمجھتی ہے کہ ہم اپنے اندر محدود ہو جائیں، اپنی باؤنڈری کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اس صورت میں وہ اپنے ذرے ذرے کو اپنے لیے ریڈ لائن بنا لیتی ہے اور اس بات سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ذرا سا بھی ہلنے کی کوشش کی تو ہماری شناخت ختم ہو جائے گی، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی۔ ایک تجربہ ہم مسلمانوں کا ہندوؤں کے سامنے ہوا ہے برصغیر کے، آپ نے یقیناً برصغیر کی تاریخ میں سنا ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہندو اور مسلمانوں کے اندر فسادات ہوتے تھے، ہماری معاشرتی علوم کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ کے اندر بھی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہندو اور مسلمانوں کے اندر فسادات ہوتے تھے، صحیح ہے؟ اچھا فسادات کیوں ہوتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان گائے قربان کرتے تھے اور ہندوؤں کے نزدیک گائے مقدس تھی۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جو مسلمان گائے قربان کرتے تھے کیا عید الاضحیٰ پر گائے قربان کرنا شدید مستحب تھا؟ مثلا تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم نے گائے قربان کی تھی، نہیں سب کو معلوم ہے۔ اچھا کیا عید الاضحیٰ پر دی جانے والی قربانی گائے پہ منحصر تھی کیا؟ نہیں۔ اچھا تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہندوؤں کو قریب لانے کی خاطر گائے جس میں کوئی عنوان نہیں تھا اسے قربان نہ کرتے، اونٹ اور بیل قربان کر لیتے؟ کر سکتے تھے، دمبا قربان کر لیتے، جیسے ابراہیم کی قربان کر دیا تھا، پھر بات یہ کر سکتے تھے، اچھا کیوں نہیں کیا؟ اقلیت میں ہوتے ہوئے وہ ہر نقطے کو اپنے لیے ریڈ لائن بنا لیتے ہیں کہ اگر اس سے پیچھے ہٹے تو گویا ہماری شناخت ختم ہوگی۔ یہ کمزور اقلیت کا غیر عقلانہ مظاہرہ ہوتا ہے اپنے دفاع کے لیے۔ اب میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا، ہم لوگ کہیں ایسا نہیں کر رہے، بس اس کو یہیں بھی چھوڑ دیجیے، آپ نے فکر کو خود ہی غور فرمائیے، درود بھیجے گا محمد والے محمد ہوتا ہے کہ وہ مسلمان اس جگہ سے پیچھے ہٹ سکتے تھے، نہیں ہٹے کیوں؟ کہا کہ نہیں ہماری شناخت کا معاملہ، جبکہ یہ ان کی شناخت کا کسی صورت میں معاملہ نہیں تھا، گائے قربانی کہاں ہماری شناخت تھا؟ اصل تصور میں نہیں ہے کہ جزیرہ نما عرب کے لوگ گائے قربان کرتے ہوں گے، اس جزیرہ نما عرب کے لوگوں نے اگر قربان کرنا ہوگا تو اونٹ قربان کریں گے، یا وہ دمبا قربان کریں گے، وہ کوئی اور جانور قربان کریں گے، جیسے عرب کے لوگوں کو گائے سے اتنی امداد تھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ محض ہمارا علاقائی ایشو تھا اور ہم نے علاقائی نزاکتوں کو ترک کرتے ہوئے محض اپنی ضد پر غیر ایشو کو ایشو بنایا، غیر شناخت کو شناخت بنایا، اس پہ جان دے دی۔ یہ اقلیتیں بہت کرتی ہیں، ہم جو ڈر ہے کہ اگر بہادری کے ساتھ میدان میں نہ آئے تو پھر اس قسم کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عقل اور شعور کے ساتھ اولویتوں کا تعین بہت ضروری ہے، آپ اولویتوں کو معین کر لیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو آپ نے کس لائن پر جان دینی ہے، آپ کی ریڈ لائن بالکل کلیئر ہوگی، اس کے پیچھے نہیں جا سکے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، بہت اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ چند بنیادی عناصر جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم علمی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتے، اگر کسی گروہ کے اندر علمی تکبر پایا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اتحاد ناممکن ہو جاتا ہے۔ علمی تکبر کسی کہتے ہیں؟ بس جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں، یہ علمی تکبر۔ اس علمی تکبر کے ہوتے ہوئے پھر اتحاد کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، اصل اتحاد کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے، وہ کہ ہم سامنے والے کو برابر کی سطح پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم یہ کام نہ کریں تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا. آپ کو سامنے والے کو برابر کی سطح پر قبول کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح آپ کی اور میری عقل کام کر رہی ہے, سامنے والے کو بھی یہ موقع دینا ہوتا ہے کہ تمہاری بھی عقل کام کر رہی ہے. اور میں بھی اپنے ہی اندر کے اتحاد کی بات کر رہا ہوں, باہر کے اتحاد کا تذکرہ نہیں کر رہا. اندر ہی اندر اگر اتحاد چاہیے تو اس اندرونی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے جتنی میرے عقل و شعور میں آ رہی کوئی بات اسی طریقے سے میرے سامنے والے کے عقل و شعور میں کوئی بات رہے گی. اور اگر میں اس کو یہ چانس نہیں دوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کو تیار نہیں ہوں گا. تیسری بات, چوتھی بات کر کے اس سلسلے میں جو تھی وہ شرح سر تحمل. عرض ہوا کہ خدا تعالیٰ جب انبیاء کو ذمہ داریاں دیتا ہے, انبیاء بھی ان ذمہ داریوں کو اٹھانے سے پہلے شرع صدر طلب کر رہے ہو. شرع صدر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر بھی تحمل کی گنجائش ہو. ہمارے اور آپ کے بھی اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے تو ضروری نہیں ہے وہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہو. یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم قربان ہو جائیں گے تاکہ دین کی مصلحت کو باقی رکھیں, اس کو ہم شرع صدر ثابت کرتے ہیں. اب آج اس سلسلے کی چونکہ یہاں آخری مجلس ہے, لہٰذا ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ اس موضوع کو اختتام پذیر جہاں تک ہماری بس میں تھا اس کو اختتام پذیر کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے. اسی درمیان میں ایک ہفتہ اپنی خدمت میں عرض ہوا تھا اور اس کو چونکہ وہ سمبولک جملہ لوگوں کے ذہن میں زیادہ رہ جاتے ہیں, اس میں عرض ہوا تھا کہ غریب انسان مہنگا کپڑا خریدے, سستا کپڑا نہ خریدے. یہ ایک بیان ہے ایک اور نقطے کا, اور اس نقطے کو عرض کرنے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے نقطہ عرض کیا جاتا ہوں, نقطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کو آپ کئی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم سے کوئی وسائل کی بات کرتا ہے, کسی قوم کے وسائل, تو ہم دو تین چیزیں اس کی بیان کر رہے ہوں. قوم کے وسائل میں ایک اس کے افراد ہیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور تعداد اس میں شامل ہے. فرد کا مطلب صرف تعداد نہیں ہے کہ ہمارے پاس عدد کتنے ہیں, فرد کا مطلب اس کی صلاحیتیں ہیں اور زیادہ تر اس کی صلاحیتیں ہیں, کیونکہ کوانٹٹی سے اتنا مسئلہ آگے نہیں بڑھتا جتنا کوالٹی سے مسئلہ آگے بڑھتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں قوم تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ اس کے افراد وسائل, وسائل کے اندر اس کے افراد آتے ہیں. دوسرا اس قوم کی اپرچونٹیز, اس قوم کے پاس امکانات کون کون سے آئے ہیں, اور تیسرا مثال کے طور پر اس قوم کے مالی وسائل, اور مالی وسائل کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, صرف روپیہ شامل نہیں ہوتا, کتنا جو کچھ اس کے پاس ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں کوئی قوم اس کے اندر قومی وسائل, تو قومی وسائل میں تین چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے فرد, اس کا مال اور اس کے امکانات اپرچونٹیز. بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپرچونٹیز بہت کم ملتی ہیں, اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار کچھ امکانات ملتے رہتے ہیں. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا, ہم نے ایک بہت بڑا موقع ہم نے اپنی تاریخ میں ضائع کیا ہے تقریباً 33 سال پہ. ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. ہمیں بہت اچھا موقع ملا تھا انقلاب اسلامی ایران کے بعد, ہم بہت ساری چیزیں انجام دے سکتے تھے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم تیار نہیں تھے کہ ہم اس کے ذریعے کیا کچھ کر سکتے تھے. اب نہیں معلوم کب اتنا بڑا موقع ملے گا, لیکن موقع ملتے رہتے ہیں ہمیں. ان موقعوں پر ہونا کیا چاہیے, ان موقعوں پہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں وہ عقلانہ ترین طریقوں سے استعمال ہونا چاہیے. اب مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے. اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ہم نے پہلی مجلس کے اندر معاشرتی مسائل کے تجزیے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, وہ چوری کے مقابلے کی مثال, کہ اگر کسی کو چوری کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ کتنے لیول پر جا کر اس کے حل تلاش کر سکتا ہے. اسی قسم کا ایک انالیسس یہاں پہ انجام دیتے ہیں وسائل کے استعمال کے اوپر, وسائل کے استعمال پر. اور وسائل میں سے لے لیتے ہیں صرف معاشی وسائل, معاشی وسائل. میرے سامنے ایک معاشی مشکل ہے, وہ یہ کہ کچھ لوگ بھوکے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس پیٹ بھرنے کو نہیں ہے. معاشی مسائل میں سے ایک بےروزگاری ہے, لوگ بے روزگار ہیں, اس طرح کے معاشی مسائل. اچھا, ان معاشی مسائل کے مقابلے میں میرے پاس کچھ وسائل ہیں, میرے پاس وسائل، میری قوم کے پاس کچھ وسائل ہیں، ان وسائل میں ان کا مال بھی شامل ہے، قوم کے پاس پیسہ ہے. اچھا اس قوم کے پاس کم پیسہ ہے یا زیادہ پیسہ ہے؟ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. وہی کہ ہم جو تعداد میں 15 سے 20% ہیں، مال کے اعتبار سے ہماری پوزیشن کیا ہے؟ مال کے اعتبار سے اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں ہمیشہ وہ سوال نہیں اٹھاؤں گا جس کا ایک ہی جواب ہوگا. ایسے سوال بھی اٹھائیں گے جس کے لوگ دو جواب دیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھنے میں ناکام رہیں. آپ نے سمجھا ہے اور اپنے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا ہے تو آپ کو بالکل صحیح حق ہے. ہماری قوم کے پاس مسائل ہیں اور ہماری قوم کے پاس کچھ معاشی مسائل ہیں. ان مسائل کے حل کرنے میں اس مسائل کا کنٹریبیوشن کتنی قسم کا ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، ہمارے پاس مال ہے، ہم اس مال کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے میں. ٹھیک ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس کا تو ایک ہی جواب ہے کہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو کرتے ہیں، یہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں، یہ جو کھانا کھلاتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کو کھلاتے ہیں جن کا پیٹ خالی ہے؟ اچھا زیادہ تر خالی پیٹ کو کھلاتے ہیں، زیادہ تر بھرے پیٹ کو کھلاتے ہیں؟ کافی حد تک آپ کا جواب منتحد ہو رہا ہے. یعنی تقریباً طے شدہ سی بات ہے کہ ماہ محرم میں سب کے فریج تبرکات سے بھرے گئے. اچھا یہ معاشی مسائل کو حل کرنے میں معاشی وسائل کا اچھا استعمال ہے؟ تقریباً ضیاع ہے. اگر میرا فریج بھرا ہوا ہے اور اس بھرے ہوئے فریج کو جب پھینکنے کے قابل پاتا ہوں تو خادم اور خادماؤں کو دے دیتا ہوں، یہ تقریباً ضیاع ہے. اور اگر نہیں دیتا تو پھر تو بالکل ہی گناہ ہے، بالکل ہی گناہ ہے، اسراف ہے. تو یہ کہ میں نے 3-4 دن رکھنے کے بعد پھینکنے کے قریب آتے ہوئے دوسرے انسانوں کو دیا، اس کا مطلب ان کو احساس دلائے تم دوسرے درجے کے انسان ہو، یہ بھی ایک گناہ ہے. پہلے دن ہی کیوں نہیں دے دیا تھا؟ کیا یہ معاشی وسائل کا استعمال ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اچھا استعمال ہے؟ یہ تو کوئی مناسب کام نہیں ہوا. یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے کسی مشکل کو حل نہیں کیا بلکہ اپنے پیسے کو یا اسراف میں ڈال دیا، ضائع کر دیا، یا کچھ انسانوں کے اوپر لگ تو گیا لیکن ان کو ایک حقارت کا احساس دلاتے ہوئے، یہ اچھا کوئی استعمال نہیں ہوا. یہ چلیے، یہ تو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اس کو کریکشن کیسے کرنی ہے. ظاہر کریکشن آسانی سے نہیں آتی، بہت دیر سے آتی ہے اور بہت سنجیدہ معاملات بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے انجام پانا. سب یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید 2 مہینے کے اندر اگر نہ کہوں اربوں تو 10 کروڑ روپیہ اس طرح سے لگ رہا ہے، فریج کے اندر اسٹاک ہو رہا ہے 10 کروڑ روپئے. اچھا اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سادہ سی یونیورسٹی بنانے کے لیے آپ کو 10 سے 15 کروڑ روپے چاہیے بس، اور شیعہ کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اور فریج 10 کروڑ سے زیادہ مالیت کے اسٹاک سے بھرے. یہ معاشی وسائل کا اچھا استعمال ہوا؟ کس غریب قوم نے یہ کرنا ہو؟ دنیا کی کس غریب قوم کو خدا اتنی عقل دے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو تم 10 کروڑ روپے ان کھانوں کو بنا، ان کو دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے استعمال میں لا رہے ہو، اس سے کہیں بہتر امام حسین کے نام پر ایک بہت بڑا استعمال بھی رکھا ہوا ہے، میں نے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کو یہ سمجھے کہ کہہ رہا ہوں تبرک نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ تعالی، تبرک ہونا چاہیے، طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، بہت طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ارے سید الشہداء اس غلط استعمال کو خوش ہوں گے؟ ہماری عقل ناقص کہہ رہی ہے کہ خوش نہیں ہوں گے اس طرح. اچھا ہمارے پاس روایت موجود ہے، عجیب روایت موجود ہے، شاید پہلے اپنی خدمت میں عرض کر چکا ہوں لیکن موقع میں ہر کی مناسبت سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، خدا نہ کرے میرے ذہن سے وہ جائے، لیکن میں ایڈریس دیتا ہوں، یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد والے عرب اپنے قبائل کی جنگ میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور بار بار پر ان کو احساس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب بے عزتی کا احساس ہوتا ہے تو پھر شمشیریں نکالتے ہیں، بڑی مصیبت کرتے ہیں۔ عربوں کے اندر دو قبیلے ہیں، عرب میں قحط آیا ہوا ہے، عرب میں قحط۔ اس قحطی کے عالم میں ایک قبیلے نے کہیں کوئی اونٹ قربان کیا اور اس کا گوشت دوسرے قبیلے کے سردار کو بھجوایا۔ تاریخ میں کہیں پتہ نہیں چلا کہ بری نیت سے بھجوایا یا اچھی نیت سے بھجوایا، یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ قبیلے کے سردار نے گوشت قربان کیا، اس نے برابر کے قبیلے کے سردار کو گوشت بھجوایا اونٹ کا کہ بھائی یہ میری طرف سے تمہیں، اب نہیں معلوم اچھی نیت سے بھجوایا بری نیت سے بھجوایا یہ نہیں پتا چلا۔ وہ جو دوسرے قبیلے کا سردار تھا اس نے بہرحال اس کو بری نیت میں لیا، اس نے کہا کہ اس نے ہمیں بھوکا سمجھا اور بھوکا سمجھ کے ہماری توہین کرتے ہوئے ہمیں گوشت بھجوایا۔ اچھا ان کو اس بات کا بڑا ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ ہسٹری میں ثبت ہو جائے گا، پھر بعد میں میرے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، بڑا ڈر لگا رہتا تھا۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہیں ایسے موقع پہ کوئی شاید شیر بول دے تو سمجھ لیں اب تو جنگ گرے۔ سینٹرل گورنمنٹ تو تھی نہیں کہ کوئی کیس کرے سو کرے کہ اس نے میری بے احترامی کی، تو وہ شمشیر چلتی تھی، پتہ نہیں شیر کہا یا نہیں کہا۔ دوسرے قبیلے کو بہت برا لگا کہ اس نے میری تو بہت بے عزتی کر دی، اس نے چار پانچ اونٹ قربان کی قحطی کے زمانے میں، چار پانچ اونٹ قربان کی اور ڈھیر سارا گوشت بھر کے اس نے دوسرے قبیلے والے کے منہ میں مارا بے استدعا کہ تم نے ہمیں اتنا سا بے بوجھ بھجوایا، دیکھو ہم نے کتنا بڑا بوجھ بھجوایا۔ اچھا وہ جو پہلے والا قبیلہ تھا شروع میں اس نے بےچارے نے پتہ نہیں سوئے نیت سے بھیجا تھا یا اس نے نیت سے بھیجا تھا، اب بہرحال اس کو انسلٹ محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ اس نے پانچ اونٹ قربان کیا، چلو ہم دس اونٹ قربان کرتے ہیں۔ صاحب یہ اونٹوں کی قربانی قحطی کے زمانے میں چلنی تھی۔ اچھا فقرا بڑے خوش ہیں بےچارے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہمارا کوئی بتا تو ہوا کھانے کو کچھ تو دینا ہے، لیکن سرداروں کی جنگ چل رہی تھی۔ اتنے میں یہ اونٹوں کی داستان ادھر پہنچی کہ اب سامنے والے کو ہرانے کے لیے 100 اونٹ قربان کرنے تھے، چونکہ ملٹیپلائی ہو رہا تھا، تو بات آئی 100 اونٹ کے اوپر، اس نے سرنڈر کر دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ قحطی کا زمانہ ہے، 100 اونٹ اگر دے دیے تو قبیلے ہی گیا، قبیلے کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے بے عزتی قبول کرتے ہوئے 100 اونٹ قربان نہیں کیے، وہ بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرا قبیلہ جیت گیا، کون سا قبیلہ جیتا، یہ جیتا یا وہ جیتا نہیں معلوم کون سا تھا جو جیت گیا۔ اس کے بعد کہیں زمانہ گزرتا چلا گیا، مولا امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ شروع ہو گئی، ان کے بلند نام پہ درود بھیجا، سردار کو کسی نے یاد دلایا کہ یاد ہے ایک زمانے میں قحطی کا زمانہ آیا تھا تم 100 اونٹ پہ ہار گئے تھے۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو ہار گئے تھے لیکن یہ بدنامی کا دھبا اب میں بہت زبردست طریقے سے دھوؤں گا۔ اس نے کہا 100 اونٹ جمع کرو، فوراً قربان کرو اور بھیج دو اس کو، اور رکھ دو شہر کے چوراہے کے اوپر کہ جس نے جتنا گوشت لینا ہے لے لے۔ آپ تصور فرمائیں 100 اونٹوں کا گوشت کتنا ہوتا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا کتنے من گوشت نکلتا ہے ایک اونٹ میں سے، تو 100 اونٹوں میں سے کتنے من گوشت نکلا ہوگا، اور وہ اتنے من گوشت جب کوفہ کے چوراہے کے اوپر رکھا ہوگا تو وہاں پہ کیا حشر ہو گیا ہوگا۔ اچھا جو لوگ تھے وہ مولانا امیر المومنین کے پاس آئے، کہا کہ مولا اس طرح سے یہ داستان ہو گئی ہے اور اس نے 100 اونٹ قربان کر کے سارا گوشت چوراہے پہ رکھ دیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا اس گوشت کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اس گوشت سے کھانا حرام ہے۔ کہا مولا 100 اونٹوں کا گوشت ہے، ضائع جائے گا، معاش کی جو عقل ہوتی ہے وہ فوراً بیچ میں آ جائے گا، اور نہ صرف یہ بیچ میں آتی ہے بلکہ مذہبی رہنماؤں کو سمجھاتی ہے کہ شاید آپ کے پاس معاش کی عقل نہیں ہے، وہ بھی امام معصوم کے ساتھ۔ کہا کہ بھائی 100 اونٹوں کا گوشت اس کا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا حرام ہے، اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ کہا مولا کیوں حرام ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ خدا کی خاطر سے بنا نہیں، اس سے کھاؤ گے نقصان زیادہ ہے، اچھا ہے کہ یہ سمجھے۔ اس طرح میں نے پہلا پوائنٹ لا کے روک دیا تھا اور آگے کچھ نہیں بولا تھا، یہاں پہ بھی لا کے روکوں گا اور آگے کچھ نہیں بولوں۔ آپ اس پر خود غور فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد والے۔ سب پیسے کا ایک استعمال کیا تھا کہ ہم نے کچھ کھانا تیار کیا، ہمارے قوم کے کچھ معاشی مسائل تھے اور کچھ معاشی وسائل تھے، ہم نے اس وسائل کا استعمال یہ کیا کہ کچھ کھانا تیار کیا، ایسے لوگوں کو دیا جن کو کھانے کی بہرحال اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس کا پروف یہ کہ ان کے فریج بھر گئے، اگر ضرورت ہوتی تو استعمال کر چکے ہوتے، جب وہ فریج بھر گئے تو وہ سڑتے ہوئے کو انہوں نے کسی اور کو دے دیا، تو اس نے بھی اپنی انسلٹ فیل کی کہ مجھے پہلے والے میں کیوں نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے سخن بھی کیوں نہیں بلایا گیا تھا جہاں یہ تقسیم ہوئے تھے، وہیں بھی کیوں نہیں بلایا گیا، بہرحال اس طرح سے کام ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ معاشی وسائل کا کوئی مناسب استعمال نہیں ہے وسائل مسائل کے ہوتے ہوئے، تو دوسرا طریقہ کار یہ رکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم تمام تر معاشی وسائل کو استعمال کیا، ہم نے کھانا بنایا، اور اب کوئی ایسی احتیاط کی کہ صرف ہم نے بھوکوں کو دیا، صرف بھوکوں کو دیا، تو یہ پچھلے والے سے نسبتاً بہتر ہو گیا۔ وہ یہ کہ ہم نے اب یہ کیا کہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے ان سے کہا آپ زحمت نہ کریں، ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے پیٹ خالی ہیں، طریقہ کار استعمال کیا عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہیں پر بھی آپ بے عزتی کریں گے معاشرے میں آپ استحکام سے محروم ہو جائیں گے، اسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی، بے عزتی نہ ہونے میں، اور اس کے اوپر ہم نے کافی شاید عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ جیسے آپ معاشرے میں بے عزتی کرتے ہیں بس وہ معاشرہ رشوت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جرم کے لیے تیار ہو جاتا ہے جہاں کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو، بے عزتی نہ ہونے دیں بس۔ تو آپ نے عزت و احترام کے ساتھ کچھ لوگوں کا پیٹ بھر دیا جن کا پیٹ خالی تھا۔ اب سوال یہ ہے یہ معاشی وسائل کا اچھا استعمال ہو گیا، گزشتہ انالیسس کے مطابق یہ ایک حد تک اچھا استعمال ہو گیا ہے، لیکن اس میں ایک مشکل ہے، اس کا پیٹ خالی تھا اور اب بھرا ہے، یہ صرف 4 سے 5 گھنٹے کے لیے بھرا ہے، اور 5 سے 6 گھنٹے کے بعد اس کا پیٹ پھر خالی ہے، اب آپ کو پھر پیسہ لگانا ہے، آپ نے صرف 4 گھنٹے کا ایک بریک حاصل کیا ہے، اپنے پیسے کو ہاتھ میں لگا کے 4-5 گھنٹے کا ایک بریک حاصل کیا ہے، اس کے سوا کوئی کام انجام نہیں پایا، اور خدا نہ کرے اگر اس دوران بے عزتی بھی ہوئی تھی تو پھر تو سمجھ لیجیے آپ نے الٹا نقصان کر ڈالا، الٹا نقصان کیا۔ تو یہ کام ہم نے کہا ایمرجنسیز میں تو صحیح ہے، ویسے کہیں سیلاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں طوفان آیا، لوگ بے گھر ہو گئے، ان کے اوپر پلاننگ ابھی ہو رہی ہے، پلاننگ کے دوران آپ نے ان کو کھانا دینا ہے، فوراً کھانا دیا، 6 گھنٹے بعد دوبارہ کھانا دیا، 6 گھنٹے بعد پھر دوبارہ کھانا دیا، یہ بات وہاں عقل مندی کی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے کسی بھی قسم کے مزید کام کرنے کے لیے۔ یہ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر میں نے عرض کیا پہلے بھی ان 5 دنوں میں کہ کوئی گروہ ہے جو اتنا زیادہ مستضعف ہے کہ اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، اگر آپ پلاننگ کرتے رہے 3 سال کے ان کو کھانا نہیں دیا تو 3 سال میں نہیں معلوم ہزاروں لوگ مر جائیں گے، آپ کو کھانا دینا ہوگا، اور یہ وہ راز ہے جس کی خاطر اہل بیت اطہار علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر دنوں میں لوگوں کی بھوک کو مٹانے کا بندوبست کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل یہ بھی کریں، لیکن لمبی مدت میں پیسے کو ایک اور جگہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں استعمال کریں گے؟ آپ نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کوئی کام ایسا شروع کرتے ہیں جس میں 100 بندوں کو روزگار دیں گے، پیسہ استعمال کریں گے، ایک کام لگائیں گے، ایک کام شروع کریں گے، اس کام کرنے میں 100 بندوں کو روزگار دیں گے۔ 100 بندوں کو روزگار دینے کا مطلب یہ کہ آپ نے تقریباً 600 آدمیوں کے پیٹ بھرنے کا بندوبست کر دیا۔ اگر آپ 600 آدمیوں کا پیٹ بھرتے روزانہ 3 دفعہ تو ہفتے بھر، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینے میں جتنا پیسہ آپ نے خرچ کرنا تھا ممکن ہے اس سے آپ کو بزنس شروع کر سکتے ہیں، جس میں بعد میں 100 آدمی اگر مجبور ہو جائیں تو پھر وہ ہر ایک 6 آدمیوں کا پیٹ بھر رہا ہوگا خود سے، صحیح ہے؟ یہ اچھا کام ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، تو کچھ لوگوں کا پیٹ بھرا جائے جن کو فوری طور پر پیٹ بھرے جانے کی ضرورت ہے، اور کچھ وسائل کو ہم استعمال کریں ایسے کام لگانے کے اوپر جو مثال کے طور پر 100 بندوں کو، 200 بندوں کو روزگار دیں تاکہ وہ ہر ایک 6 بندوں کا پیٹ بھرے، اور اب اس میں اور اس میں ایک فرق بھی ہے، اب عزت اور وقار کے ساتھ ہے، اب عزت کے ساتھ ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، احساس ذمہ داری کے ساتھ ہے، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، وہ کسی کا صدقہ نہیں کھا رہا، وہ اپنی محنت کر کے اپنے لیے باعزت روزگار حاصل کر رہا ہے، یہ ایک اچھا استعمال ہو گیا۔ ٹھیک ہے. اچھا اسی قسم کا ایک اور استعمال بھی ہے, وہ یہ کہ آپ نے پیسہ لیا, ایک آدمی کو دیا, آپ نے قرضہ دیا, اسے قرضہ دیا, اس نے کہا کہ یہ پیسہ لے لو, یہ پیسے کو لو اور جا کے اس سے روزگار کرو. وہ پیسہ لیتا ہے, اس سے روزگار کرتا ہے اور چھ آدمیوں کو پالنے کے قابل کرتا ہے. یہ پیسے کا ایک استعمال ہے. لیکن ان میں ایک مشکل پیش آ رہی ہے ہمارے سامنے. جہاں تک میری اطلاعات ہیں پاکستان بہت چھوٹا سا ہے اس معاملے میں کہ کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں. میرا خیال میں شمال سے لے کے جنوب تک سینکڑوں لوگوں کو, ایسوں کو میں جانتا ہوں کہ جو لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں روزگار کے لیے. پرسنلی میں جانتا ہوں, سینکڑوں جگہوں کو جانتا ہوں, لوگوں کو, جب افراد کو, تنظیموں کو, اداروں کو. صرف ایک مشکل ہے ان کی اماؤنٹ کی واپسی تقریباً غیر یقینی ہے, واپس نہیں آئے گا. یہ دیتے رہیں گے, سامنے والا لیتا رہے گا, وہ ایک سے لے گا, بزنس کرے گا, اس کو ڈبوئے گا, اگر بہت اچھا ہو تو بزنس کرے گا, پھر دوسرے کے پاس جائے گا, پھر دوبارہ بزنس کرے گا, پھر ڈبوئے گا اسے. اور یہ کام ان اچھے لوگوں کے وسائل کو پھر دوبارہ ختم کرنا ہے. صحیح ہے. آخری حل کیا لا سکتے ہیں ہم لوگ؟ آخری حل یہ لا سکتے ہیں, ایک باضابطہ ادارہ ہو جس کی ایکسپرٹیز ہی اسی میں ہو کہ وہ ایک طرف سے دینے والوں سے لے, دوسری طرف دینے والوں کو دے, ان کے کاروبار کو بھی سنبھالے اور پیسے کی واپسی کو یقینی بنا دے. اگر ایسا کوئی کام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جتنا آپ فریج میں اسٹاک کر رہے تھے, اگر اس کا 1/3 بھی آپ نے اس ادارے کو دے دیا تو یہ ادارہ پوری قوم کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 سال میں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گا. اب یہ مالی وسائل کا استعمال ہوگا معاشی مسائل کو حل کرنے. اس آخری ادارے کو ہم کہتے ہیں مائکرو فائنینس. پوری شیعہ قوم میں کوئی مائکرو فائنینس ادارہ ہے کیا؟ یہ ہماری مشکل ہے. اور اس مشکل کا کوئی سبب پیسے کا نہ ہونا نہیں ہے. میں نے عرض کیا جو فریج میں سٹاک ہو رہا ہے اس کا صرف 1/3 بھی اگر اس ادارے کو مل جائے تو پوری قوم کے معاشی مسائل 5 سے 10 سال میں بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. یہ تیسرا, یہ جو آخری پوائنٹ تھا ایسا ہی ادارہ, یہ تقریباً ہر جگہ کی مشکل ہے ہماری, تقریباً ہر جگہ کی. مثال کے طور پر ہم کتنے بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہوں گے پورے پاکستان کے اندر؟ کتنے ادارے میں جانتا ہوں نہیں معلوم کتنا اسکالرشپ دے رہے ہیں. صرف آپ کی اطلاع کی ہمت بڑھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں, صرف ہمارا ایک ادارہ پچھلے سال تک 1 سال بچوں کو 1 سال میں صرف کراچی کے ایک علاقے کے اندر 55 لاکھ روپے اسکالرشپ دے رہا تھا. ایک ادارہ چھوٹا سا اپنے چھوٹے سے ایک علاقے کے اندر, اسکول کے بچوں کی صرف بات کر رہا ہوں میں, 55 لاکھ روپے اسکالرشپ دے رہا تھا. پورے پاکستان میں کتنے لاکھ روپے اسکالرشپ جا رہا ہوگا ہر سال؟ لاکھوں کی بات نہیں ہے, سن دسیوں کروڑ کی بات ہے. اچھا جو قوم اپنے غریب بچوں کے اسکالرشپ کے اوپر دسیوں کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے, اس کی یونیورسٹیز کتنی ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. یہ پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کہ آپ پیسہ فریج میں اسٹاک کر کے سڑا رہے ہیں, اس کے مقابلے میں تو اچھا استعمال ہے, لیکن اس سے بہتر استعمال قابل تصور ہے. یہ میں خدمت میں کہتا ہوں, ہمیں ہر جگہ یہ کام کرنا پڑے گا. اپنے تمام وسائل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ پوچھنا پڑے گا, یہ جو استعمال ہے صحیح استعمال ہے یا اس سے کوئی بہتر استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر بہتر استعمال ہو سکتا ہے ہمیں بہتر استعمال کی طرف جانا پڑے گا. اور میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں ہم نے گزشتہ 50-60 کے اندر اپنے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا ہے. جس طرح ہمارے ملک نے اپنے وسائل کا استعمال بالکل بے دریغ کیا, اس کے اندر پورا خوش ہو نظر نہیں آتا, ہم نے اپنے ملک کو ضائع کر دیا. اسی طریقے سے ہم نے قومی سطح پر اپنے وسائل کے استعمال کے اندر کوئی بہت زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہم اس وقت یہاں پہ کھڑے. اب ہمارے پاس ایک موقع ہے, اب جبکہ ہمارے اندر الحمدللہ رب العالمین عقل و شعور ابھر رہا ہے, ہمارے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ ابھر رہے ہیں. مثلا اس قسم کی کوئی مجلس قابل تصور تھی کہ 10 سال پہلے پڑھی جا سکے؟ تصور نہیں کر سکتا. اب الحمدللہ رب العالمین آپ شعور کی اس حد پہ آ گئے کہ آپ دین کے نام پر یہ باتیں مجلس کے اندر سن رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اچیومنٹ ہے. یہ بھی اب جب یہ باتیں کہی جانا شروع ہوں گی اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا کہ قوم ڈیمانڈ کرے گی اپنے اداروں سے ہمارا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, کیوں اس سے بہتر استعمال نہیں ہو رہا ہے. اور یہ وہ جگہ ہوگی جب ہمارے اندر ایک ٹرمنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی, ہمارے پاس بے انتہا وسائل ہیں, ان وسائل میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. نہیں معلوم کہ اتنے وسائل ہمارے پاس پڑے جن کے اندر کوئی پروڈکٹیو نہیں, جن کے اندر ایفیشنسی نہیں. اور میں تعجب سے اس بات پہ سوچتا ہوں جس طرح ہمارے نبی نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی ہمیں کہیں اور نظر آتی ہے, ہمارے دین نے کہا تھا پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی دکھاؤ اور ایفیشنسی کہیں اور نظر آتی ہے. ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا کہ کسی قسم کی فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے. فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم کیوں اس فضول خرچی میں, ہم الحمدللہ رب العالمین دین کی ساری بنیادیں ہمیں حاصل ہوئی گئی. اب مجھے بات وقت تعجب ہونے لگتا ہے, ہم الحمدللہ رب العالمین مولا المومنین کے ماننے والے ہیں دو مشکلوں کے ساتھ, درود بھیجے گا محمد والے ہیں عجیب آخر آپ مولا زندگی کے اوپر غور فرمائیے. وہ جہاد جو امیر مومنین نے مظاہرہ فرمایا جب گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے تب کس چیز سے جہاد کیا؟ نفس. کیا مولا امیر مومنین جہاد کو ترک کریں گے کبھی؟ نہیں. جب تک شمشیر شمشیر سے جہاد کیا, جب گھر میں رکے پھر معاشی جہاد کیا. معاشی جہاد کیا, معاشی جہاد کیسے کیا؟ مولا امیر مومنین جب مدینہ میں تشریف فرما تھے جنگوں کی وجہ سے مولا امیر مومنین کا کوئی کاروبار نہیں تھا. اس زمانے میں جنگیں فوج نہیں لڑتی تھی, لوگ جا کے لڑتے تھے. بالکل ایسے جیسے آپ دکان چلا رہے ہیں, آپ کی دکان چل رہی ہے, اچانک کال ہوئی کہ جنگ پہ جانا ہے, آپ کو آن اسپاٹ دکان چھوڑ کر نبی کے ساتھ شامل ہونا ہے. آپ وہاں پہ چلے جائیں گے, آپ کی دکان نہیں چلے گی, پھر آپ کا بزنس کہاں جائے گا؟ آپ کا بزنس ختم ہو جائے گا, آپ کی کاشتکاری ختم ہو جائے گی. نبی فرماتے ہیں نہیں, جانا پڑے گا. ہم لوگ بھی تو قابل تصور نہیں ہے سب یہ چیز. ہمارے پاس فوج بیٹھی ہوئی تھی, فوج جائے گی لڑنے کے لیے اگر جانے کے لیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں خود جانا پڑتا تھا, لوگ کی کاشتکاری رہ جاتی تھی. ایک موقع پہ جنگ میں جا رہے تھے, لوگوں نے کہا نہیں جا سکتے, ہماری فصل کھڑی ہے. اللہ نے حکم دیا جانا پڑے گا ورنہ تم سب منافق ہو جاؤ گے. کھڑی فصلیں چھوڑ کے جانا پڑتا تھا, مویشی چھوڑ کے جانا پڑتا تھا. مولا اپنے نوکری کا کوئی کاروبار نہیں تھا, کوئی زراعت نہیں تھی, کوئی مویشی نہیں تھے مولا امیر مومنین کے پاس. کیوں؟ بار بار جھگڑوں میں جاتے تھے. 10 سال کے اندر 70 سے زیادہ دفعہ دشمن نے حملہ کیا مدینے کے اوپر اور گروہ پہ گروہ بھیجنے پڑتے تھے. ان میں امیر مومنین شرکت فرماتے تو کوئی معاش نہیں تھی اس موقع کے اوپر. آپ نے جو روایت مشہور روایت سنی ہوگی کہ مولا نے کہیں پہ کام کیا سارے دن, کچھ پیسے حاصل کیے تاکہ بیوی کو انار تحفے میں دیں, اس زمانے کا ذکر ہے. جب گھر میں رکنے پہ مجبور ہوئے پھر ایک اگلا کام شروع کیا, آپ نے معاش کی جدوجہد کرو. معاش کی جدوجہد کے لیے کیا کیا؟ خیبر کے زمانے سے کچھ زمین ملی تھی مالک غنیمت کے طور پر, کام ہے زمین کو آباد کرو. ایک آدمی کہتا ہے مولا امیر مومنین کو اس نے بوری لے جاتے دیکھا, بہت بڑی بوری, حیران رہ کے کہا کہ آپ اتنا بھاری وزن اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں, اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں 1 لاکھ کھجور کے درخت ہیں. مولا یہ ممکن نہیں ہے 1 لاکھ کھجور کے درخت, میں نے بہت بڑی تعداد بتائی کتنے کھجور کے درخت ہیں. کہنے کا ممکن نہیں ہے, 1 کھجور کا درخت اس میں نہیں آئے گا. دیکھا گٹنیاں نہیں ہیں, میں فرمانے میں جا کے گٹنیاں بوؤں گا اس طرح کھجور کے درخت. گئے زمین کے اوپر, کوشش کی, مشقت, وہ جو آپ نے سنا ہے مولا نے چشمے جاری کیے, نہریں جاری کی, امکانات لگائے, یہ سب اس زمانے کی بات تھی. ایک زمین کے بارے میں نے پڑھا, ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے مولا, ایک آدمی کو دیکھا وہ سر جھکائے بڑا بڑبڑاتا ہوا آ رہا ہے. اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے مال غنیمت میں ایک زمین ملی ہے, اس زمین میں کچھ نہیں ہو سکتا, یہ بہت پریشان کرنے والی زمین ہے. امام فرمایا اس میں کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا یہاں ہوا اتنی چلتی ہے کوئی فصل نہیں کھڑی ہو سکتی, سب برباد ہو جاتا ہے. امیر مومنین نے فرمایا تم کو کتنے میں ملی تھی؟ کہنے لگا مجھے اتنے ہزار درہم میں ملی تھی. فرمایا اتنے ہزار درہم میں معاملہ کرتے ہو؟ تو کہنے لگا یہ مصیبت میرے سر سے ٹلے. مثلا اس نے اس طرح سے کہا کہ یہ زمین بکھے, مجھے پیسے ملے, میں جاؤں اپنے کام پہ. امیر المومنین زمین لے. زمین لینے کے بعد ہم لوگ, میں تعجب کرتا ہوں, ہم لوگ زراعت کی ٹیکنیک نہیں جانتے, ہم لوگ آرکیٹیکچر کی ٹیکنیکس نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. ہمارے مولا سب کچھ جانتے تھے, لوگوں کو سکھاتے تھے زراعت کیسے کرنی ہے, پانی کیسے نکالنا ہے. پانی کا مسئلہ تھا عربستان کے اندر, صحرا تھا وہاں پر, پانی یہاں سے وہاں کیسے پہنچائے گا. مولا امیر المومنین پہنچاتے تھے پانی. درختوں کو لگانے کی ٹیکنیکس, پتہ نہیں کس کس طریقے سے معاشی خدمت کی, معاشرے کی. ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ بنجر بیابان زمینوں میں آباد کیوں نہیں کر رہے؟ یہ مولا سے کچھ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. معاشی جدت ہے, انہوں نے کی معاشی جدت ہے؟ کچھ عرصے کے اندر مولا امیر المومنین کی جائیداد کہیں سے کہیں پہنچ گئی. مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ نے امیر المومنین کی ان املاک کا تذکرہ کیا جن کو مولا نے آباد کر کر کے بنایا تھا. اس کے بعد سارے املاک کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی شہادت سے پہلے ساری املاک کو مسلمانوں پہ وقف کر دیا اور واقف دو شہزادوں کو خرید دیا. دولت دنیا میں بنائی اور اس دولت کو بنا کر مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا اور دو شہزادوں کو اس کا واقف بنایا, اس کا نگہبان بنایا. یہ دولت کا بہترین استعمال تھا. یہ سب چیزیں جو ہمیں مولا نے سکھائی ہیں. بس ایک طرف سے ہمارے سامنے مولا کی معاشی جو تو جہد ہے, ایک طرف سے ان کا تقویٰ پرہیزگاری, ایک طرف سے ان کا علم. میں آپ سے پوچھوں گا امیر المومنین کی ان تین وراثتوں میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیسے ان کی جانشین بن سکتے ہیں؟ ان کی وراثت ہے قوم ہونے کے ناطے. چونکہ ہماری شناخت مولا امیر المومنین کے نام پر ہے, ہم شیعہ علی کہلا رہے ہیں. امیر المومنین کی وراثت میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ان کا علم ہوتا تو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اگر ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی تو پوری دنیا کو عبادت اور ریاضت اور تقویٰ سکھانے والے ہم ہوتے. اگر ان کی معاشی جدوجہد ہوتی تو پوری دنیا کے مسائل دینے والے ہم ہوتے. ہم نے تینوں میراث سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. ہمیں بات اتحاد کی اوپر تھی. اتحاد کے اندر ایک اور رکاوٹ ہے, اس کو بہت آسان کر کے اپنی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے. ہمیں اللہ توفیق نصیب فرماتا ہے مومنین سے ملنے کے لیے مختلف مجالس وغیرہ کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر. تو ہم جب مختلف کمیونٹیز میں جاتے ہیں تو بعض اوقات کمیونٹیز کے اندر کچھ چپ کلش وغیرہ بھی ہوتی ہے. اچھا, بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی بہت چھوٹا سا معاملہ ہے جس کے اوپر کچھ باتیں چل رہی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں. پھر ہم نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ کن کمیونٹیز میں اختلافات چھوٹی چیزوں کے ہوتے ہیں اور کن کمیونٹیز میں اختلافات واقعی بڑی چیزوں کے اوپر, جن کے اوپر شاید کوئی تصور کرے کہ ہاں اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. تو ہم نے احساس کیا اور پھر اس کے بعد خاندانوں میں دیکھا تو خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بعض خاندانوں کے اندر چک 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 چلتی رہتی ہے حتی, اور بعض خاندان بڑے پرسکون ہوتے ہیں. پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی, جب انسانوں کے پاس کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ہوتا تو چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں. اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی, جب قوم کے پاس اعلیٰ ہدف نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں. اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ قوم کا ہدف بڑا ہو. بلند ہدف ہوتا ہے تو قومیں نہیں لڑتی, اپنے ہدف کے پیچھے محنت کرتی. اگر کوئی بڑا ہدف نہیں ہوتا تو نیچے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اتحاد کے نہ ہونے میں ایک مشکل یہ بھی ہے, ہدف بڑے نہیں ہیں, ہدف بہت چھوٹے. میرا ہدف یہ, میری دکان بڑی اچھے طریقے سے بن جائے. جب اتنا سا ہدف ہے اس پہ تو لڑائی ہونی ہوگی. اگر ہدف یہ ہوتا نا کہ میری قوم یہاں پر ہے, 50 سال بعد یہاں کھڑی ہوئی, پھر لڑائی مشکل تھی. اپنے اندر نہیں لڑتی, ہدف بڑا ہوتا. جب ہدف بڑے ہدف نہیں ہوتے, ہدف چھوٹے چھوٹے ہدف ہوتے ہیں, چھوٹے ہدف کے اندر ایک مشکل ہوتی ہے, یہ بہت پرسنل ہوتا ہے. میرا یہ ہدف ہے, جب میرا یہ ہدف تو سامنے لگا ایک اور ہدف, ان میں لڑائی ہوتی ہے, پرسنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. میرا ہدف یہ ہوگا, مثال کے طور پر میں نے اتنی باتیں کی, مثلا میرا ہدف یہ ہے کہ میری یونیورسٹی بن جائے, اچھا سامنے والا گھادا اس کا مدرسہ بن جائے، تیسرے گھادا بھی اس کی دکان بن جائے، اس پہ تو لڑائی ہونی ہے پھر. لیکن اگر ہم تینوں کا ہدف ہو کہ ہماری قوم ترقی کرے، اب میں یونیورسٹی بنا کے قوم کو ترقی کراؤں، وہ مدرسہ بنا کے ترقی کرا، وہ دکان بنا کے ترقی کرا، ہدف بڑا ہونا چاہیے. بڑے ہدف میں ایک سہولت ہوتی ہے، اس میں گنجائش ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو نزدیک لانے کی. آپ کا ویژن دور کا ہو، ہدف بڑا ہو، خود بخود نیچے چیزیں اکوموڈیٹ کی جا سکتی. لیکن خدا کرے وہ نہ ہو تو پھر بہت ساری مشکلات. میں نے آپ کو بہت وقت دیا اور یہ سب اس لیے تھا کہ کم سے کم ابتدائی طور پر یہ باتیں اب لوگوں کے ذہن میں آ جانی چاہیے. اچھا ایسا ہے کہ ان میں سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں رشتہ گریختہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں کہیں نہ کہیں پہلے سے موجود ہیں، سب کے ذہنوں میں ہیں یہ سب چیزیں. پہلے سے کچھ نہ کچھ ٹکڑے کسی نہ کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو منظر عام پر لانا وہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کریں تاکہ یہ باتیں اب لوگوں کے ذہنوں سے نکل کر زبانوں پر آئیں اور زبانوں سے نکل کر عمل کے اندر اب اس کا اظہار ہونا شروع ہو، تاکہ ان شاء اللہ پروردگار اس مشکل وقت میں ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. جب ہدف بڑا ہدف ہوتا ہے تو بہت ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. بڑا ہدف ہوتا ہے انسان کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں لاتا ہے. البتہ بڑا ہدف ظاہر چیلنجز بھی بہت بڑے لے کر آتا ہے، لیکن آسانی دے دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے سامنے بہت بڑا ہدف تھا، اس بڑے ہدف کے خاطر وہ بہت ساری قربانیاں دے رہے تھے، احساس بھی نہیں کر رہے تھے کتنی بڑی قربانی انہوں نے اتنی آسانی سے دی. مثلاً جب طائف گئے اور بچوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے وہ قربانی دے دی، بدعا بھی نہیں دی. ہدف بڑا ہدف تھا، کیوں؟ اس طائف کو جو ان کو ایک وقت پتھر مارا تھا اللہ کے نبی مسلمان ہوتا دیکھ رہے تھے، کیسے ان کے لیے بدعا دیتے. اسی طریقے سے جس کی نظر میں بہت بڑا ہدف ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مراحل سے گزر جاتا ہے اور وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتا. میں سنتا ہوں ہمارے چوتھے امام صحیفہ سجادی ہمیں دعائیں بتا رہے ہیں، دعا کیسے پڑھوں. یہ جو مولانا چوتھے امام نے دعائیں تعلیم کی ہیں، یہ کن لوگوں کو دعائیں سکھا رہے ہیں؟ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو ان لوگوں کو دعا سکھا رہے تھے جنہوں نے کربلا میں ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا. مولانا نے کتنا صبر کیا، ان لوگوں کو دعائیں بتائیں جن لوگوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا. ان کی بھی دعائیں بتائیں، صبر کرتے رہے. جب امام کوفہ سے کبھی بھی گزرے ہوں گے، کبھی بھی کوفہ سے گزرے ہوں گے، تو کیا امام کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ کوفہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کی اور میری زندگی میں جب بھی کوئی سخت لمحہ آتا ہے، ہم اس چوراہے سے بھی گزرتے تو ہمیں یاد آتا ہے یہاں پر وہ واقعہ ہوا تھا. میں نے معلوم ہمارے آئمہ کوفہ اور شام کے بازاروں سے کیسے گزرے ہوں گے، کیا کچھ سوچ کے گزرے ہوں گے، اور کن کن مناظر کو جھیلتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہوں گے. ایسا مطلب بھی کربلا جہاں شہادتوں کی جگہ ہے، وہاں پر ایک بڑی مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بچوں کی مظلومیت ہے. ہمارے پاس بچوں کے واقعات میں سر فہرست مولا علی اصغر کی قربانی ہے، کہ سید الشہداء نے کس طرح مولا علی اصغر کی قربانی دی. اگر صرف تذکرہ تن عرض کرتا چلوں، اس کو مصائب کا حصہ سمجھتے رہیے، ایک عجیب قربانی ہے جو مولانا امام حسن مصطفیٰ کے فرزند عبداللہ نے دی. اس فرزند کا تذکرہ بہت کم ہے ہمارے پاس، تاریخ کے اندر مستند ہے، مخاطب کے اندر شیخ عباس قومی نے نفس المحموم کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن یہ قربانی کچھ ایسے حالات میں انجام پائی ہے کہ اس کے سامنے اس مزدور کی قربانی کا تذکرہ کم ہے، سوائے کہ ہمارے پاس شاید یہ موقع ہے کہ جب ان ایام میں ہوں تو ان کا تذکرہ کریں. عبداللہ بن حسن سید الشہداء کی قربانی کے عین وقت خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، مولانا سید الشہداء کو زمین کے اوپر پڑا دیکھتے ہیں، ایک موقع کے اوپر اپنے چچا کو دیکھ کر بےتاب ہو جاتے ہیں، خیمے کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، گویا سید الشہداء دیکھ لیتے ہیں، پکارتے ہیں اپنی بہن کو زینب، اس بچے کو سنبھال، بی بی زینب بچے کو نہیں سنبھال پاتی ہیں، عبداللہ بن حسن سید الشہداء کے سرحانے پہنچ جاتے ہیں، وہاں عجیب منظر دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں شمر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، سید الشہداء کے سرحانے پہنچتے ہیں، شمر سے کہتے ہیں لئیم کیوں تو میرے چچا کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ لئیم وہیں شمشیر اٹھاتا ہے، سید الشہداء کے اوپر وار کرتا ہے، یہ مظلوم دونوں ہاتھوں کو سامنے پھیلا رہتا ہے، مظلوم یتیم حسن کے دونوں ہاتھ کر کر سید الشہداء کے اوپر گرتا، دونوں گھنے میں ہاتھ سید الشہداء کو نکال کے کہتا ہے کہ ہم شہر اس نے میرے ہاتھوں کو سب کیا کیا، یہ دوسرا درد کرنا ہے، عبداللہ بن حسن کا کٹھا ہو تو سید الشہداء کے اوپر، اہلِ گھر ہزار کے یتیم بچوں نے بڑے قربانیاں دی، بی بی زینب رحمۃ اللہ علیہا ان بچوں کی قربانیوں کو یاد کر کے بیان فرماتی ہیں کہ اونٹوں سے بچے گرتے تھے، اونٹوں تلے قربان ہوتے تھے، قافلہ نہیں روتا تھا، کتنے ہی بچے قربان ہوتے چلے گئے، یہ سب قربانیاں ہوئی، لیکن ایک قربانی ایسی قربانی ہے جس نے آج تک دنیا کو رلایا ہوا ہے، کوئی یتیم بچی زندہ نشاب ہے، جس طرح اہل بیت شجاعت میں آ گئے ہیں، جس طرح اہل بیت میدان جنگ کے اندر آ گئے ہیں، اہل بیت کی یتیم قربانی میں آ گئے ہیں، ہر بچے نے ایک قربانی دی ہے، سید الشہداء کی یتیم بچی نے نہیں معلوم کتنی قربانیاں دی ہیں، ارے کبھی تماشا لگوائے، کبھی خوشحالی چلوائے، جب مسلم بن عقیل قربان ہوئے، مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، اپنے زانو کے اوپر بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، روایت کے مطابق کانوں میں گوشوارے لٹکائے، ہم جیسا پڑھنے والا کہتا ہے مولا یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کی سکیت بھی دیکھ لی، جب شام غریب آئے گی تو یہ مظلوم پکار اٹھے گی، ارے ہم بھی تو یتیم تھے، ارے کیوں تو بس سے لگے، بس ایک وقت آیا مظلوم نے زندہ نشان میں خواب دیکھا، اہل بیت ادارہ علیہ السلام بچی کی رونے کے اوپر جمع ہو گئے، پوچھا کیا ہوا، تو میں کہا میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا کیا خواب دیکھا ہے، کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے پانچ اماریاں اتر رہی ہیں، ان میں پانچ خواتین سیاہ پوش سوار ہیں، بچی کہتی ہے میں نے دوسروں سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں، بتایا گیا یہ بی بی ہوا ہے، یہ بی بی آسیہ ہے، یہ بی بی مریم ہے، یہ بی بی خدیجہ ہے، ایک پانچویں خاتون کو دیکھا، فرماتی ہے وہ ضعیفہ نہیں تھی، جنہوں نے اہل بیت پہ انہوں نے بدترین عذاب میں مبتلا فرمایا. اے پاک پروردگار پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار عزیزان سید و شہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. خدا اعزائے سید و شہداء کے صدقے میں, ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.